ختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، شمس آباد ضلع اٹک کے غیور مسلمانوں، آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا قاری امداد اللہ قاسمی صاحب کے حکم پر مختصر دعوت کے طور پر منعقد کیا گیا ہے. قاری امداد اللہ قاسمی برطانیہ میں سپاہ صحابہ کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان کا حکم کسی صورت بھی میں ٹال نہیں سکتا تھا. وہ میرے بڑے دوست اور مخدوم ہیں اور میں علاقہ چھچ کے تمام لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ ان کے نامور والد عالم حضرت مولانا مفتی محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک فیضان ہے جو برطانیہ کی سرزمین پر آپ کے علاقے کی طرف سے جاری و ساری ہے. جن لوگوں کو برطانیہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ قاری امداد اللہ قاسمی صاحب پورے برطانیہ کے بڑے خطیبوں میں سے نامور خطیب ہیں، اور انہوں نے مختصر عرصے میں برمنگم کی عظیم الشان جامع مسجد حمزہ میں جس طرح دینی خدمات سر انجام دی ہیں وہ ایک تاریخی اور عظیم کامیابی اور کامرانی کا مظہر ہے. میں اس پورے علاقہ کو قاری امداد اللہ صاحب کی طرف سے دینی خدمات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج رات کو جو حضروں میں پروگرام ہے وہ بھی اصل میں ایک دعوت تھی. ایک ہمارا عزیز ہے، وہ بھی برطانیہ کا ساتھی ہے، محمد عمر توحیدی، اس نے پروگرام دعوت کا لیا آباد میں مدرسہ اشاعت القرآن میں جو عظیم درسگاہ ہے، رات کا جلسہ رکھ لیا گیا، مجھے اس پر خوشی ہے. تو یہاں جو جلسے کا عنوان ہے وہ ہے محمد رسول اللہ کانفرنس. 7 نومبر 1995 آج کا یہ پروگرام محمد رسول اللہ کانفرنس ہے. تو میں قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی آیت پر یہاں گفتگو ہوگی اور اسی پر وہاں بھی گفتگو ہوگی. محمد رسول اللہ ایک لفظ ہے. محمد رسول اللہ کے نام پر میں ابھی گفتگو کروں گا، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے والذین معہ، اس پر آج رات کو حضروں میں گفتگو ہو. محمد رسول اللہ کے لفظ پر بڑی لمبی تقریر ہو سکتی، اور والذین معہ کے لفظ پر بھی بڑی تقریر ہو سکتی. محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے، اور والذین معہ اس کے گواہ ہیں. دعویٰ آج یہاں بیان ہوگا اور گواہوں کا ذکر وہاں ہوگا انشاءاللہ. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک اعلان ہے، ایک پیمان ہے، ایک تحدی ہے، ایک چیلنج ہے. اور اس اعلان کو خلاق عالم نے والذین معہ سے وابستہ کر دیا. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا دلیل اور کیا گواہ ہے؟ والذین معہ, وہ گواہ ہے جو آج بھی اس نبی کے ساتھ ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. قرآن پاک کا یہ لفظ بہت سارے نقطے سمجھا چکا. ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ. نعرہ تکبیر کے جواب میں یا اللہ نہیں کہتے. نعرہ تکبیر کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ. اور نعرہ کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ کا معنی ہے شایان شان. نعرہ کا معنی کیا ہے؟ نعرہ تکبیر کا معنی کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے. تو جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ. اگر ہم کہیں یا اللہ تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. بڑائی کے شایان نشان کون ہے؟ یہ نعرہ تکبیر جملہ انشائیہ ہے, استفسار ہے اس میں کہ بڑائی کے شایان نشان کون ہے. تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ. اگر ہم کہیں بڑائی کے شایان نشان کون ہے اور جواب میں کہیں یا اللہ, اے اللہ, کوئی معنی بنا تو بالکل اسی طرح. جب ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت تو اس کا معنی ہے کہ رسالت کے شایان نشان کون ہے. تو رسالت کے شایان نشان کون ہے تو اس کے جواب میں بھی لفظ محمد پہ لے آئے گا تو محمد اللہ کے رسول ہے. بڑائی کے شایان نشان کون ہے؟ محمد اللہ کے. اور اگر ہم جواب کہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کوئی معنی بنا تو پھر اگر اے اللہ کے رسول وہاں کہتے ہو تو یہاں یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ مجھ سے کئی ساتھیوں نے ایک جگہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا محمد رسول اللہ. میں نے کہا کہ عقل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں کہ رسالت کے شایان نشان کون ہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول. اور اگر ہم جواب میں کہیں یا رسول اللہ تو پھر کبھی ایسے بھی ہوا کہ ایک آدمی کسی کو کہے کہ حضرت صاحب, تو وہ آگے سے جواب دے ہاں جی کیا بات ہے, تو آپ کہیں اے حضرت صاحب. یہ کوئی جواب نہیں بنا. دیکھیں آپ کہیں گے نعرہ رسالت, رسالت کے شایان نشان کون ہے, اور اگر جواب میں آپ یا رسول اللہ کہیں اور ہو برطانیہ کا ملک اور امریکہ کا, وہاں گئے یا رسول اللہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون سی امت ہے. وہ یہودی کہیں گے شاید یہ ہمارے بھائی ہیں, عیسائی کہیں گے ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی یا رسول اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی یا رسول اللہ. تو جب آدمی نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہے گا تو ہر آدمی سمجھے گا یہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ محمد رسول اللہ ایک نعرے کا جواب ہے جس پر آپ لوگوں نے جلسہ رکھا. محمد رسول اللہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اور پھر یا رسول اللہ قرآن پاک میں کہیں نہیں, محمد رسول اللہ قرآن پاک میں ہے. میں نے کہا کہ ایک آدمی نعرہ رسالت کہتا ہے جواب میں, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ, میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ, تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے یا کو پسند کیا, ہم نے محمد کو پسند کیا. اور دیکھو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کوئی نہیں کہتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. تو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا, اور قرآن میں بھی محمد رسول اللہ کا لفظ ہے. تو جو نعرے کا جواب میں دوں گا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے, کلمے میں ہے. اور اگر میں لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ نہیں کہتا تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا, لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہتا میں کبھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو اہل سنت کے نعرے کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ اصل میں آپ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہی نہیں ہیں, مانا کون بتائے گا؟ تو جب آپ صحیح نعرہ نہیں لگائیں گے تو کوئی آدمی دوسرا نعرہ تو لگائے گا. تو صحیح معنی والا نعرہ لگانا چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو چونکہ آج آپ نے محمد رسول اللہ کانفرنس رکھی ہے تو اس پر یہ نعرہ بھی لگ جانا چاہیے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی سیرت کا سب سے بڑا عنوان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، سپاہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت، جس چیز کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہو گئی، وہ چیز ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، وہ چیز ساری کائنات سے، بات نسبت کی ہے اور کسی چیز کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ تو ہم نے محمد رسول اللہ کا لفظ بولا، اب ہمیں اس نسبت محمد کی کا تعارف ہونا چاہیے کہ اصل چیز ہے نسبت محمد، اور نسبت محمد ہے کیا؟ نسبت محمد کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس کا تعارف کرانا ہے تھوڑا سا کہ محمد رسول اللہ یہ نسبت محمد کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ اگر ہمارے ذہن میں اور ہمارے قلب و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ نسبت محمد ہی اصل چیز ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نسبت محمد نہ ہو، معرفت محمد نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کا کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا. اصل چیز نسبت محمد ہے، اور یہ نسبت محمد وہ شرف ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، کائنات سے بھی بڑا ہے. اصل چیز نسبت، اور وہ نسبت محمد ہے کیا؟ اس پر آپ غور کریں. نسبت محمد کیا نبی کی رشتہ داری کا نام ہے؟ کیا نبی کے بیٹے ہونے کا نام ہے؟ کیا پیغمبر کے نواسے ہونے کا نام ہے؟ کیا نبی کا چچا ہونے کا نام ہے؟ نسبت محمد کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیغمبر کے نواسے بھی ہوں، اگر نبی کے رشتہ دار بھی ہوں، اگر پیغمبر کے قریبی بھی ہوں، اگر کعبہ کے رہنے والے بھی ہوں، اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بھی ہوں، اور اگر مکے کے رہائشی بھی ہوں، قریشی نسل بھی ہوں، لیکن ان کو نسبت محمد کی اصلیت حاصل نہ ہو، تو کبھی آپ ان کی شان میں جلسہ نہ کریں، کبھی ان کی شان میں کوئی پروگرام منعقد نہ کریں. اس لیے کہ نسبت محمد وہ اصل ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. میرے بھائیو، یہ چچا ہونا یہ کوئی نسبت نہیں ہے، رشتہ دار ہونا یہ کوئی نسبت نہیں ہے، قریشی ہونا کوئی نسبت نہیں ہے، قریبی ہونا کوئی نسبت نہیں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے اس نسبت محمد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر یہ کائنات کھڑی ہے، جس پر آسمان و زمین قائم ہے، جس پر پوری دنیا کھڑی ہے. اور وہ نسبت محمد کیا ہے؟ کہ جس نسبت محمد کی وجہ سے جنت ملے گی، جس نسبت محمد کی وجہ سے اعزاز ملے گا، جس نسبت محمد کی وجہ سے یہ مسجدیں قائم ہیں، یہ مدرسے قائم ہیں، یہ کلمہ طیبہ کی نمازیں، کلمہ طیبہ کی بہاریں قائم ہیں. نماز اسی نسبت سے قائم ہے، روزہ حج زکات اسی نسبت سے قائم ہے. وہ نسبت نسبت محمد ہے. اور نسبت محمد کس کو کہتے ہیں؟ نسبت محمد اگر رشتہ داری کا نام ہوتا، ابو لہب کبھی جہنم میں نہ جاتا. نسبت محمد اگر رشتہ داری کا نام ہوتا، ابو جہل کبھی جہنم میں نہ جاتا. نسبت محمد اگر کسی کوپ کا نام ہوتا، تو مکہ کے رہنے والے سارے قریشی پیغمبر کے رشتہ دار تھے، کوئی چچا تھا، کوئی چچے کا لڑکا تھا. لیکن قرآن نے انہیں پیغمبر کے چچا کے بارے میں کہا، تبت یدا ابی لہب وتا، ابو لہب تم تباہ برباد ہو جائے، نبی کا سکر چچا ہے، قریشی نسل ہے، حسین جمیل ہے، مکہ کا رہائشی ہے، نبی کے حسن کو دیکھنے والا. لیکن نسبت محمد اس رشتہ داری کو نہیں کہا گیا، اس قرب کو نہیں کہا گیا، بلکہ نسبت محمد اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ نسبت محمد اس شرف کا نام ہے جس کو شرف صحابیت کہتے ہیں.
زندہ ہے جبری.
حضور دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر کے آنے پر، پیغمبر کے تشریف لانے پر ابو جہل نے، ابو لہب نے 100 اونٹ قربان کیے. کتنے اونٹ قربان کیے؟ پیغمبر کی ولادت پہ خوشیاں منائیں، نبی کی ولادت پہ جھنڈیاں لگائیں. پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ ابو طالب نے اٹھایا اور باہر لے گئے. اور باہر لے جا کر کیا کہا؟ پیغمبر کا چہرہ پوری دنیا کو دکھایا اور کہا یہ کہ وہ اب یستسکل غمامی بوجہ ہی شمال الیتام عصمت للارامل. اے میرے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے.
تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ انہیں یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے. اور ابو طالب نے یہ بھی کہا ان ندین محمد خیر ادیان بریہ، کہ تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے. تم دیکھو تو صحیح، پیغمبر کے 12 چچا ہیں، 12 پیغمبر کے والد کے بھائی ہیں. ان 12 بھائیوں نے اپنے اس بھتیجے کی پیدائش پہ خوشیاں کیوں منائی؟ لیکن وہ خوشیاں کام نہیں آئی. 100 اونٹ قربان کیے وہ کام نہیں آئے، کیونکہ بھتیجا یتیم تھا. اس نسبت کو تو دیکھو کہ ولادت پہ خوشی کرنے والا، ولادت پہ جھنڈیاں لگانے والا، ولادت پہ شعر نبی کی شان میں کہنے والا، ولادت پہ تعریف کرنے والا، ولادت پہ اچھلنے کودنے والا، نبی کے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا، یہ نسبت رکھتا ہے کہ میں نے وہ نسبت حاصل کی ہے کہ نبی کی ولادت پہ خوشی منائی. لیکن خلاق کے عالم کی بارگاہ میں نبی کی ولادت کی خوشی کو نسبت قرار نہیں دیا گیا، اس کو اہمیت نہیں دی گئی. دیکھیے، توجہ کیجیے، 5 قسم کی نسبت ہوتی ہے. ایک ہے رشتہ داری کی نسبت، ایک ہے برادری کی نسبت، ایک ہے شہر کی نسبت، ایک ہے حسن کی نسبت، ایک ہے کردار کی نسبت. آؤ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابو لہب کا نام کیا ہے. ابو لہب کا نام ہے عبد العزا، ابو لہب کا نام عبد العزا کہ بت کا رندہ. لیکن ولادت رسول پہ ابو لہب خوشی کرتا ہے، خوشی کرتا، یہ ایک نسبت ہے. اور ابو لہب نبی کا سکا چچا ہے، یہ دوسری نسبت ہے. ابو لہب قریشی نسل ہے، یہ تیسری نسبت ہے. ابو لہب کا معنی کیا ہے کہ ایسا خوبصورت اور حسین کہ جس کے چہرے سے حسن کی لات نکلتی ہو. لہب کا معنی شعلہ ہے. یہ نسبت کتنی بلند ہے کہ ایک آدمی کعبے کا رہنے والا، نبی کو دیکھنے والا، ولادت پہ خوشی کرنے والا، اس نے جمال والا، قریشی نسل، خاندان نبی کا ہے، چچا نبی کا ہے، رشتہ دار نبی کا ہے، چہرہ نبی کا دیکھتا ہے. کتنی بلند نسبتیں ہیں. ایک نسبت قریشی ہونے کی، چچا ہونے کی، ولادت پہ خوشی کرنے کی، اس نے جمال کی، ساری نسبتیں ایک طرف ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی دیکھو کہ اس کو ان چاروں پانچوں نسبتوں میں کوئی نسبت حاصل نہیں. نہ وہ رنگ کا حسین ہے، نہ وہ قریشی نسل ہے، نہ ولادت پہ خوشی کرتا ہے، نہ وہ حسین و جمیل ہے، نہ وہ کعبے میں کبھی آیا ہے، نہ اردو زبان جانتا ہے. اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا نام بلال ہے. وہ اچھے سے چل کے آیا، وہ مکہ میں آیا، اچھے سے چلتا ہے. اس کا کوئی نسبت ایسی حاصل نہیں، نہ حسن کی نسبت، نہ رشتہ داری کی نسبت، نہ برادری کی نسبت، نہ سیادت کی نسبت، نہ قرب کی نسبت، نہ قرب کی نسبت. لیکن اس کو صرف ایک نسبت صحابیت ملی تو مرتبہ کیسا پایا. اور چچا کو نسبتیں ساری مل گئی. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب ہوتا کہ ابو لہب تو تباہ ہو جائے. ساری نسبتوں کو خدا نے مستعد کر کے بلال کی اس نسبت کو اونچا کر کے کہا کہ اے بلال تو ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کا خاکہ جنت میں ہو رہا. نسبت محمد کیا ہے؟ نسبت محمد شرف صحابیت کا نام. کس کا نام ہے؟
اور اصل چیز نسبت محمد ہے. کہ اصل چیز کیا ہے؟
اور جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی، جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی، وہ پوری دنیا میں اعلیٰ ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن پاک نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، چادریں تمہارے شہر میں کتنی ہیں؟ کسی چادر کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. نبیوں کی چادریں ہیں، نبیوں کے کپڑے ہیں، اولیاء کے کپڑے ہیں، لیکن جس چادر کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو گئی اس کا ذکر قرآن میں آیا. جانوروں کا ذکر قرآن میں آیا نہیں آیا، پتھروں کا ذکر نہیں آیا. جس پتھر پہ نبی نے قدم رکھے اس پتھر کا ذکر بھی قرآن میں آیا. لا اقسم بهذا البلد، مجھے تیرے شہر کی قسم. اور اگر یہی بات ہوتی تو شاید کوئی آدمی کہتا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا وانت حلم بهذا البلد، اے پیغمبر کعبہ تو پہلے بھی تھا، میں نے تورات میں قسم کعبے کی تو نہیں کھائی، انجیل میں تو نہیں کھائی، زبور میں تو نہیں کھائی، آج میں کعبے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں مکے کی کہ وانت حلم بهذا البلد، کہ تیرے نبوت والے نورانی قدموں کی تلیا مکے کی سرزمین کو لگ گئی. یہ نبی کی شان ہے. کہو یہ نبی کی. قرآن نے اسی کو کہا ہے ورثنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، کہ جس چیز کی طرف نسبت محمد مصطفیٰ کی ہے اس کو اعلیٰ کر دیا. کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے. اور جس چیز کی طرف نسبت نبی کی نہیں ہوئی اس کا کوئی مرتبہ نہیں. آپ تھوڑا سا غور کر لیں. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا، کہاں بھیجنا ہے؟ اس لفظ پہ بھی غور کریں کہ دنیا کے اندر زمینیں تو دو قسم کی تھیں، ایک عرب اور ایک عجم. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف جس زمین کی نسبت ہے اس زمین کے نام کو بھی اعلیٰ کر دیا، ایک عرب ہے اور ایک عجم کا معنی گونگا، عرب کا معنی فصیح و بلیغ. تو نبی کو اس جگہ پر نہیں بھیجا جس جگہ کا نام ہی گونگا ہے، بلکہ نبی کو اس علاقے میں بھیجا جس کا نام ہے فصیح و بلیغ، یعنی عرب. اور عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے، ایک علاقہ ہے مکہ، مکہ کو قرآن نے کہا للذی ببکہ مبارکہ، مکہ کہتے ہیں اس جگہ کو جو پوری کائنات کا سینٹر ہو، پوری کائنات کے درمیان میں ہو، کیونکہ حضور کی نبوت کا سورج پوری دنیا میں برابر چمکنا تھا، اس لیے اللہ نے حضور کو خانہ کعبہ اور مکہ میں بھیجا. یہ بھی اعزاز ہے، حضور کو کس برادری میں بھیجا جائے. فیصلہ تو حضرت ابراہیم کی دعا نے کر دیا تھا علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور کو بھیجنا، اولاد میں تو 41 قبائل تھے، کس قبیلے میں حضور کو بھیجا جائے؟ بنو ہاشم میں. بنو ہاشم میں کیوں بھیجا جائے؟ اس لیے کہ ہاشم عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مہمان نواز ہو، جو لوگوں کو کھانا کھلائے بہت زیادہ. ہاشم کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ یہ صفت ہے اس آدمی کی کہ جو مہمان نواز ہو، بنو ہاشم کہ مہمان نوازوں والا. چونکہ حضور مہمان نوازوں کے بھی سردار تھے، اس لیے آپ کو اس قبیلے میں بھیجا جو پہلے سے مہمان نواز تھا. اور بنو ہاشم میں اور بھی لڑکے بڑے تھے، اور بھی لوگ بڑے تھے، لیکن عبد المطلب کو پیغمبر کا دادا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، تو حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، اس لیے عبد المطلب کو پیغمبر کا دادا بنایا گیا کہ وہ پہلے سے کعبے کا متولی تھا. عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے. آپ دیکھیں کہ نسبت محمد کہاں پہنچتی ہے. اب 12 لڑکے، ان 12 لڑکوں میں حضور کا والد بنانے کے لیے جس کو چنا گیا وہ بھی عرش پہ انتخاب ہوا. دیکھیں پہلے لڑکے کا نام عبد المناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں، دوسرے لڑکے کا نام عبد العزا ہے جسے ابو الحاق کہتے ہیں، ایک لڑکے کا نام عبد الحارث ہے، ایک کا نام عبد الود ہے، ایک کا نام عبد الشمس ہے، ایک کا نام عبد الحاط ہے، ایک کا نام عبد الحارث ہے، اور ایک کا نام عبد الشمس ہے، اور ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے. ان سارے ناموں پہ غور کریں کہ عبد العزا کا معنی بت کا بندہ، عبد الود کا معنی بت کا بندہ، عبد الحاط کا معنی بت کا بندہ، عبد المناف کا مانا بت کا بندہ، عبد الشمس کا مانا سورج کا بندہ، عبد الحارث کا مانا کھیتی کا بندہ، اور نوفل کا مانا لمبی جگہ، عباس کا مانا تر شروع، حمزہ کا مانا سخت جگہ. یہ سارے نام ہیں، لیکن ان سارے ناموں کے مقابلے میں ایک لفظ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو خدا نے اپنے محمد کے لیے باپ وہ چنا جو پہلے سے اللہ کا بندہ تھا، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ لوگوں اگر میرا بندہ آئے گا تو میرے ہی بندے کے گھر میں آئے. ورفعنا لک، یہ نسبت پیغمبر ہے، یہ حضور کی نسبت ہے. حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے والد کا انتخاب بھی عرش پہ کیا، اور حضور کے لیے ماں کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. کہ اور بھی قبیلے اور بستیاں ابوا کی علیحدہ موجود تھی، لیکن ابوا کی بستی میں جس عورت کو حضور کا کی ماں بنانے کے لیے چنا گیا، اس کے قبیلے کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. کہ قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ، عربی زبان میں زہرہ کہتے تر و تازگی کو، حضور بھی تازگی کا پیغام لا رہے تھے، اس لیے حضور کے لیے قبیلہ بھی وہ چنا جو پہلے سے تر و تازہ تھا، بنو زہرہ. اور اس میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، ایک لڑکی کا نام تھا بنو خمسہ، ایک لڑکی کا نام تھا زبا، ایک کا نام حربا، ایک کا نام نحبا. یہ لڑکیوں کے نام ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. حربا کمانا لڑائی والی، ندبا کمانا بد شکل، اور خمسہ کمانا لمبے ناک والی. یہ لڑکیوں کے نام ہے، لیکن ان ناموں میں اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ کی والدہ بنانے کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا جس کا نام تھا آمنہ، آمنہ کمانا امانت والی. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری جو امانت ازل سے موجود ہے، وہ امانت آئے گی تو اسی آمنہ کی گود میں آئے گی. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا. جس چیز کی نسبت تیری طرف ہوگی وہ چیز اعلیٰ ہو جائے گی، خواہ وہ زمین ہو، خواہ وہ بستی ہو، خواہ وہ علاقہ ہو، خواہ وہ کپڑا ہو، خواہ وہ جانور ہو، خواہ وہ تہار ہو، خواہ وہ گلیاں ہو، خواہ وہ بازار ہو، خواہ وہ گود ہو، خواہ وہ شہر ہو، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ قبیلہ ہو، خواہ وہ ملک ہو، خواہ وہ رات ہو، خواہ وہ دن ہو. کیوں؟ کہ نسبت جس کی طرف تیری ہو گئی، خود نہ تھے جو راہ تھے، اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہر جگہ پہ جہاں تیری نسبت اور تیرا نام، جہاں تیرا قدم، آپ اس پر غور کریں. حضور کی دعویٰ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پہ قبیلے کا انتخاب کیا. اس قبیلے کا نام بنو صاد تھا. صاد کس کو کہتے ہیں؟ نیک بخت کو. بنو صاد بختوں والا، یعنی حضور بھی بختوں والے تھے، قبیلہ پہلے سے بختوں والا بنا دی، اس قبیلے میں عورتیں تو اور بھی بڑی تھی، اس عورت کو نبی کی دایا بنایا جس کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی بھی حلم والا تھا، دایا بھی حلم والی بنا دی. اور تو اور حضور علیہ السلام کو جس لڑکی نے سہلایا یعنی بچپن میں جس کو کھلایا اور اٹھایا، اس عورت لڑکی کا نام، اس بانی کا نام ام ایمن تھا. ام ایمن کا معنی کیا؟ ام ایمن کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، لولی بھی بختوں والی بنا دی. اس پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے کہاں کہاں انتخاب کیا ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی وہ اعلیٰ ہو گیا، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا. نبی کی نسبت کو دیکھیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، ان کے ناموں پہ غور کرو. حضور کی پہلی بیوی کا نام ہے خدیجہ، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے سودا، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک کا نام عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استفسار والی، نبی بھی استفسار والا، بیوی بھی استفسار والی. ایک بیوی کا نام ہے حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا، بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہونے والا، بیوی بھی منتخب ہونے والی. ایک بیوی کا نام ہے، ایک بیوی کا نام ہے جواریہ، جواریہ کا معنی پڑوس والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی کا نام ہے پڑوس والی. ایک بیوی کا نام ہے رہانہ، رہانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. وارثان آل آقا، یہ پیغمبر کی بیویوں کا نام ہے. آپ پیغمبر کی اولاد کو دیکھیں علیہ السلام کو، کہ ان کی طرف نسبت پیغمبر کی ہے، کیسے نسبت منتقل ہوئی. حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے قاسم. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور جو دینے والا اسے داتا کہتے ہیں. تو حضور خود فرماتے ہیں کہ داتا تو اللہ ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں، یعنی دینے والا صرف خدا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرتا ہوں، دینے والا اللہ ہے. تو بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. اور ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کا معنی پاک ہے، طیب کا معنی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ بھی جس کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد، نبی بھی دوزخ سے آزاد، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. وارثان آل آقا، اے میرے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر اور نام کو اونچا کر دیا، جس چیز کی طرف نسبت پیغمبر کی ہو گئی وہ اعلیٰ ہو گیا. اس پر غور کریں، حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے یا ایو المزمل کہا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایو المدثر کہا، اے پیغمبر کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہا، زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے والنیل کہا، چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحیٰ کہا، سینے کا ذکر آیا، قرآن نے لمبے شرح کا صدر کہا، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ماجا گل بسر و ماں تہا کہا، پیغمبر کے ہوٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لاکھ کروڑ کی نثارت لتا جل بھی کہا، نبی کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے نقلالا خلق رضیم کہا، کردار کا ذکر آیا، لقد کال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، اور پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہا، نبی کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انار اللہ کے شاہد کہا، مبشرن کہا، نذیرن کہا، داعی للہ کہا، بیزنی و سراج منیرہ کہا، پیغمبر کے صحابہ کا ذکر آیا، ابو بکر صدیق کا ذکر آیا. تو قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق کبھی، عمر فاروق کا ذکر آیا، قرآن نے کہا شدہ عمر الکفار، عثمان غنی کا ذکر آیا، قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بايعونا قطرت الشجرہ، علی المرتضى کا ذکر آیا، قرآن نے کہا یسلمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما وصیرا، عائشہ صدیقہ کا ذکر آیا، قرآن نے کہا کہ هذا بهتان عظیم، صحابہ کا ذکر آیا، قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک كتب في قلوبهم الايمان اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون. 700 قرآن کی آیتوں میں نبی کا ذکر کر کے خدا نے دنیا کو بتایا، اے میرے پیغمبر، جس چیز کی
طرف تیری نسبت ہو گئی، وہ اعلیٰ ہو گیا، وہ نسبت پتھر کی ہو، وہ نسبت پہاڑ کی ہو، وہ نسبت کپڑے کی ہو، وہ نسبت تیری طرف زمین کی ہو، میں نے اس کو اعلیٰ کر دیا۔ اگر میرے محمد کی طرف زمینوں کی نسبت ہو، زمین اعلیٰ ہو جائے، کپڑے کی نسبت ہو، کپڑا اعلیٰ ہو جائے، تو 1,40,000 محمد کے صحابہ کی نسبت سب سے بلند ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو پیغمبر کے قدموں پہ آیا تو وہ اونچا ہو گیا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ورسان اعلیٰ کا اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صحابہ ہمارے کوئی رشتے دار نہیں، کوئی ہمارا ان سے کاروبار میں شراکت نہیں، ہم حبشہ کے بلال کے پیروں کی نسبت پیغمبر کی بات ہے وہ نہیں ہے، بلند ہے۔ صحابہ کو ہم مانتے ہیں نبی کے توسل سے۔ اگر پیغمبر کو ایک آدمی کہتا ہے جی آپ تو صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم نبی کی بات کرتے ہیں، آپ صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم محمد کے سپاہی ہیں۔ میں نے کہا ہماری مثال اس عاشق زار کی ہے جو کسی پیر کے سامنے ایک بات کہتا ہے، پیر کے مرید کہتے ہیں پیر جی ہم آپ کے غلام ہیں، اور سپاہی صحابہ کہتی ہم آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تم نبی کی غلامی کی بات کرتے ہو، ہم رسول اللہ کے نوکروں کے بھی نوکر، پیغمبر کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ سپاہی صحابہ کا معنی یہ ہے کہ نبی کے غلاموں کی غلام، سپاہی صحابہ کا معنی کیا ہے؟ نبی کے غلاموں کے، یہ معنی۔ باتیں کرنی تو آسان ہے، جو مرضی کوئی بات کرے، لیکن اصل چیز نسبت پیغمبر ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نسبت صحابہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ 1,44,000 نبی کے صحابہ ہیں، رین کے دانے کے برابر، کسی کے خلاف جو قلم اٹھے گا توڑیں گے، جو زبان اٹھے گی کاٹ دیں گے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ سپاہی صحابہ نے ملی یکجہتی کونسل میں جو کامیابی اس مرتبہ حاصل کی، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ سپاہی صحابہ کے مطالبے پر مرکزی علماء بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ اب پھر پیڑ پڑے گا، میدان لگے گا، لگنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لگے گا۔ ہر اجلاس میں حافظ صدیق صاحب بھی وہاں ہوتے ہیں، گواہ ہیں، ہر اجلاس میں میرا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ شیعہ کی کتابوں کو زیر بحث لاؤ۔ اس مطالبے میں کچھ لیڈروں کو خطرہ تھا کہ ان کی کتابیں بھی زیر بحث آئیں گی۔ وہ کہتے چھوڑو چھوڑو، کتابوں کو معاف کر دو۔ ہم نے کہا یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر آج اس اجلاس میں مولانا شاہ محمد روانی اور مولانا سمیع الحق نے ہمارے موقف کی تائید کی، اور سب سے زیادہ زور دیا پروفیسر ساجد میر۔ انہوں نے کہا ان کا مطالبہ استفاد نہ ہو، بھائی وہ فیصلہ کون کرے؟ مثالتی بورڈ کرے، تو مثالتی بورڈ والوں نے معذرت کر، ہمارے بس کی بات نہیں، تو کیا کون فیصلہ کرے؟ میں نے کہا پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے۔ چنانچہ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں اور شیعہ کے تین تین علماء پر مشتمل کمیٹی بن گئی۔ علماء دیوبند کی طرف سے ہم نے مولانا تقی عثمانی کا نام پیش کیا۔ مولانا تقی صاحب کچھ مصروف ہیں، لیکن ہم نے ان کی جگہ پر متبادل مولانا سرفراز صفدر کا نام پیش کیا، اور ان کے علاوہ بھی تین آدمیوں کا نام پیش کیا، ایک ہم نے ایکسٹرا لکھا، کوئی غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ تو تین آدمی جن پر، ان پر بھی اتفاق ہے کہ مناظر اسلام مولانا عبدالستار قیصری، اس وقت ان کا نام بھی کمیٹی میں شامل، خیر المدارس ملتان کے شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالستار صاحب، اور مولانا علی شیر حیدری صاحب۔ ٹھیک ہے، آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 232 کتابوں پر مشتمل تاریخی دستاویز، وہ دستاویز میں رات کے جلسے میں دکھاؤں گا، وہ میں ساتھ لایا ہوں۔ وہ تاریخی دستاویز ہم نے اجلاس میں پیش کرنی ہے۔ 14 نومبر کو اس اجلاس کی شرائط اور تفصیلات طے ہوں گی کہ کیسے کتابوں پر ریسرچ کرنی انشاءاللہ. جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں تاریخی دستاویز پر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تھا, انشاءاللہ شیعہ کی موجودگی میں سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید ہوگی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور مولانا حق نواز کی روح خوش ہوگی کہ جس لٹریچر کے خلاف ہم نے آواز بلند کی تھی اور پاکستان کی تمام جماعتوں کے پلیٹ فارم پر وہ لٹریچر زیر بحث آ رہا ہے. آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں لوگ کہتے تھے دلی کونسل میں کیوں گئے, ہم نہ جاتے تو یہ پلیٹ فارم پر کتابیں آتی, دشمن کے سامنے ہمارا موقع واضح ہوتا. سپاہی صحابہ اپنے مشن اور موقع پر اور پہاڑ سے وزنی دلائل رکھتی ہے, اور انشاءاللہ سپاہی صحابہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ سپاہی صحابہ نے پنجاب میں وزارت کیوں لی, تو میری بات پر غور فرمائیں. ہم نے پہلے بھی نواز شریف حکومت کے ختم ہونے کے بعد چٹھا گروپ کا ساتھ دیا تھا, اس وقت بھی وزیر اعلی گٹو تھا اور احمد ناصر چٹھا کی جماعت مسلم لیگ اس کا وزیر اعلی تھا. گٹو صاحب نے ہمارے ساتھ بڑے وعدے کیے, ایک وعدہ یکم محرم کو چھٹی کا تھا وہ انہوں نے پورا کیا ساتھ ملنے کی وجہ سے, اور ایک وعدہ تھا مقدمات کے بارے میں انصاف دینے کا, اس میں انہوں نے ابتدان شروع میں انصاف دیا جس کی وجہ سے ہمارے 26 آدمی رہا ہوئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے عدالتوں میں مداخلت کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف ہوا. 2 سال سپاہ صحابہ ان کے ساتھ اٹیچ رہی ہے. اگر 2 سال کی مدت میں ضیاء الرحمان فاروقی نے یا اعظم طارق کوئی ذاتی فائدہ وقت سے اٹھایا, کوئی طلاق لیا ہو, کوئی ذاتی گرانٹ لیا ہو, کوئی ایک رائی پر ان سے مفاد اٹھایا ہو, تو ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ شہیدوں کی لاشوں پہ لیڈری چمکانے والا غدار ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اس مدت میں صرف سپاہ صحابہ کے کارکنوں کی بہتری کے لیے ساتھ دیا تھا تو پھر کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہماری جماعت کے 350 نوجوان جیل کی کال کوٹھڑی میں بند ہے ابھی تک, اور کچھ لڑکے ایسے ہیں کہ جس دن مولانا حق نواز جنگلی شہید ہوئے تھے اس دن شام کو گرفتار ہوئے, آج تک جیل میں 24 لڑکوں کو سزائے موت ہو چکی. مجھے بتاؤ اگر میں حکومت کے ساتھ شراکت کر کے ان غریب کارکنوں کو موت کی کوٹھڑی سے نکالتا ہوں یا اس کے لیے کوشش کرتا ہوں یا اس کے لیے انصاف مانگتا ہوں. میں نے سردار عارف مکئی سے وزیر اعلی بننے کے بعد ملاقات میں میں نے کہا کہ سردار صاحب ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کارکنوں کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دو, نہ تم چھوڑ سکتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے, عدالتوں میں مداخلت حکومت نہ کرے اور ہمیں انصاف دیا جائے. اور اگر ہمیں انصاف ملا اور عدالتوں میں حکومت مداخلت نہ کرے جس طرح وانی صاحب کرتے تھے کہ جج کو ٹیلی فون کر دیا کہ سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو رہا نہ کریں, بری نہ کریں, ضمانت نہ لیں, یہ مداخلت بند کر دی جائے تو ہمارے سارے کارکن رہا ہو سکتے. میں نے کہا آپ مداخلت نہ کریں تو یہاں کی حکومت نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم مداخلت نہیں کرتے. اگر اس مداخلت نہ کرنے کے بدلے ہمارا ایک نمائندہ ان کے ساتھ موجود ہے اور وہ بھی ان کارکنوں کی رہائی کے لیے اور ان غریب لوگوں کو جو 350 کوٹھڑی میں بند ہے جن پر 1200 مقدمات قائم کیے گئے ہیں وائی کے دور کے, تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا, کیا ہم نے کوئی جرم کیا؟ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں اگر میں کوئی ذاتی مفاد اٹھاؤں یا میرا ذاتی مفاد ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہ کرے. ہماری نیتوں سے اللہ واقف ہے, ہم نے سب کچھ سپاہ صحابہ کے کارکنوں کی بھلائی اور مشن کے لیے کیا, اور پھر ہم نے اگر کوئی وضاحت لی ہے تو کیا شیعہ کو کافر کہنا چھوڑ دیا؟ ہمارے جلسوں میں شیعہ کو کافر نہیں کہا جاتا,
ہمارے جلسوں میں نعرے نہیں لگتے جس پر اس مرتبہ بھی ساجد نقوی اجلاس میں چیخا ہے کہ ہمارے خلاف تو اسی طرح نعرے لگے. اور ہم نے کہا ہے جناب شیعہ کے کفر کا اعلان نہیں رک سکتا جب تک ایک کتاب بھی پاکستان میں قابل اعتراض موجود ہے. ٹھیک ہے ہمارا موقف غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہاں پر دعوانا الحمدللہ اللہ صلی اللہ سیرنا مرحوم والا سیرنا مرحوم سے اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, قاری باب اللہ قاسمی اور ان کے رفقاء کو جو برطانیہ میں دین کا کام کیسے بھروانے کے لیے